یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ.
شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن یعظم شائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام، اب جب میں کہوں جب نعرہ لگانا، اچھا بیچ میں نہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. مل کر ایک درود بھیجیے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجیے گا،
صلی علی محمد.
اور جو لوگ تعظیم کرتے ہیں، احترام دیتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، یہ دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہے. یعنی جن دلوں میں پاکیزگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ شاعر اللہ کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کو عظمت بھی دیتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے 1400 سال کے بعد، چاہے سیاسی وجوہات کی بنا پر ہی صحیح، ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ خیال آ گیا کہ مدینہ کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ ماشاء اللہ. تو مجھے یقین ہے کہ کل یہ ساری سیاسی پارٹیاں بھی نکلیں گی بے حرمتی کے خلاف. نکلنا چاہیے نا بھائی، ابھی بتا دیتا ہوں کیوں نکلیں گی. ان کو نکلنا چاہیے، تعطیل بھی ہونی چاہیے اور وفاق کی سطح پہ بھی یہ دن اب منایا جائے گا، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ بے احترامی کتنا بڑا برا کام ہے، کہ مدینہ کی گلیوں کی بھی، مدینہ کے اطراف کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. تو چلو یہ بھی 1400 سال بعد سمجھ میں آیا. مگر تمہیں سمجھ میں تو آ گیا، 1400 سال بعد تمہیں اپنے فائدے کے لیے سمجھ میں آیا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا، لیکن تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ ان جگہوں کی بے احترامی نہیں کری. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بے احترامی کب سے شروع ہوئی مدینے میں. تو جو آج بے احترامی کرنے والوں پہ لعنت بھیج رہا ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ جتنی بے احترامیاں میں بتاؤں گا ان سب پہ لعنت بھیجیں گے یہ،
بے شمار. سبحان اللہ.
اور سارے تو میں بتا بھی نہیں سکتا، مگر جتنے بتا دوں گا طے ہو گیا نا کہ اگر آج کوئی کر رہا ہے بے حرمتی تو وہ بھی لعنت کا مستحق، اور جو پہلے کر چکا وہ بھی، جس نے جب جب کی وہ سب مستحق ہوں گے نا. تو آئیے پہلے دیکھ لیں جنت البقیع ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، شرعی حیثیت کیا ہے، کچھ ہے بھی اس کی مذہبی اہمیت بھی ہے یا نہیں ہے. اب اگر مذہبی اہمیت نہیں تو مخامخ ہمیں بحث کر رہے ہیں، لیکن اگر مذہبی اہمیت ہے، مذہبی اہمیت سے مراد جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ مذہبی اہمیت سے مراد یہ کہ یہاں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہاں جا کے دعائیں کرنا، فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا، یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلے تو معلوم، یہ شرعی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ یہ سب چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. دیکھتے پھر اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے عرض کر دیا کہ اب یہ تو طے ہو گیا کہ جو بھی بے حرمتی کرے گا وہ لعنتی ہے، اور وہاں مقدمہ بنے نہ بنے یہاں تو ضرور بنے گا انشاءاللہ. ایسا ہے نا، پریشان مت ہو جائے. جو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں ہر بات کا، میں ذمہ دار ہوں نا. میں کبھی دوسروں کے سر پہ رکھ کے بات نہیں کرتا، اپنے سر پہ بات کرتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، دوسرے کے کاندھے پہ رکھ کے. اب میں جانتا ہوں کہ ہر بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جدت بقری کی شریعت ہے. تو جو لوں گا تو دو باتیں تو میں لکھ کے لایا ہوں, نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو حرف بحرف یہ ساری ریکارڈنگ میں میری بات پہنچ جائے کہ میں کہاں سے پڑھا رہا ہوں, کیسے پڑھا رہا ہوں اور کیوں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, جنت البقیع کا نام جنت البقیع نہیں تھا, یہ بقیع الغرقد. غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے, وہ اگا کرتے تھے. بقیع وہ حصہ جہاں گھنا جنگل ہو, بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہو یا درخت بہت زیادہ جنگل کی طرح کا, اسے کہتے ہیں بقیع. بقیع بے قاف یہ اور عین بقیع آ تو ہو سکتا ہے. وہ جو اکثر ہمارے شعرا ماشاءاللہ جو آج کی پیداوار ہیں وہ بقیہ بقیہ جو لکھتے ہیں بالکل غلط ہے, اور دنیا ہنس رہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بقیہ ہے عین کے ساتھ ہے یا بقیہ. بقیہ کچھ نہیں, بقیہ وہ ہوتا ہے جو بقیت اللہ باقی سے بنتا ہے, باقی سے بنتا ہے بقیہ. اور بقیہ جو ہے وہ کہیں سے بنتا ہے, عین سے. اور وہ ان کے کیونکہ شاعر کی وزن میں نہیں آتا تو بقیہ بقیہ کر دیتے ہیں. اب میں تو ٹوک دیتا ہوں, اچھا لگے برا لگے, سیدھی سی بات ہے. بقیہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں, جنت البقیع معاملے میں نہیں ہے وہ. بقیہ وہ ہے جو باقی سے بنتا ہے, یہ بقیع ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ بقا سے, عین ہے نا یہاں پہ. بقیع, بقیع کہتے ہیں ایک باغ کو, بقیع کہتے ہیں جنگل کو, بقیع کہتے ہیں بہت سارے درختوں کی جگہ. تو غرقد ایک درخت کا نام ہے جو کانٹے دار درخت ہے, یہ یہاں اگا کرتا تھا بہت زیادہ, تو اس کو کہا جاتا تھا بقیع الغرقد. بقیع الغرقد. پھر جب اس میں صحابہ کرام دفن ہونا شروع ہوئے اور متورک محترم ہستیاں دفن ہونا شروع, تو اس کا کیا نام ہو گیا؟ جنت البقیع. کیا نام ہو گیا اس کا؟ جن. اور خود جنت کا معنی بھی باغات میں سے, جنت البقیع کا باغ یوں کہہ لیجئے آپ. بقیع تو اس کا نام ہی پڑے گا, البقیع اس کا نام تھا. بقیع الغرقد سے وہ ہو گیا جنت البقیع. قبرستان یہ پہلے بھی تھا, لیکن جب اسلام آ گیا, مسلمان آ گئے, تو پہلی نامور ہستی صحابہ کرام میں سے. اس لیے شروع سے بتا رہے, خشک تو ہوگا مضمون, لیکن یہ باتیں آپ کو ہر آدمی سنائے گا نہیں. مشکل یہ ہے, میں ہمت کر لیتا ہوں سنانے کی, کہ کچھ تھوڑا سا تاریخی ذخیرہ آپ کے ذہنوں دل میں جمع ہو جائے, تاریخی باتیں معلوم ہو جائے کہ بھائی مسئلہ شروع کہاں سے ہو. ہم تو سرے سے لے کے چلتے ہیں نا, اول سے وہاں سے, بھائی وہاں سے دیکھتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, حیثیت کیا ہے, پھر بات کو لائیں. تو ایک تسلسل بچوں کے ذہن میں, جوانوں کے ذہن میں. اب میں نے عرض کیا, بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اب کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا بات, تو کیا ہوگا بعد میں بھی لوگ سن سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں, معلومات تو ان کے پاس پہنچے نا بھائی. میری مجلس خشک ہو جائے گی مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن کم سے کم یہ معلومات کا ذخیرہ جو میں پہنچا سکتا ہوں ایک گھنٹے میں, وہ تو لوگوں تک پہنچ جائے گا نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بالکل عام انداز سے ہٹ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے عرض کر دیا میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ معلومات لوگوں تک منتقل کر دیا, خاص طور پہ اپنے بچوں تک, جوانوں تک یہ بات منتقل کر. آئیے بات بتائیں آپ کو. پہلی محترم ہستی جو یہاں دفن ہوئی 3 ہجری میں, حضرت عثمان بن مظعون صحابی ہجرت کر کے آئے تھے, مکے سے تشریف لائے تھے. یہاں 3 شعبان 3 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, تو حضور نے خود ان کے تدفین میں حصہ لیا, انہیں دفنایا. بالکل آخری حصہ, بقیع کے آخری حصے میں ان کی قبریں, بلکہ پرانا جو بقیع تھا اس کی حد سے باہر, لیکن بعد میں وہ بقیع کی حد میں حضور کے زمانے میں ہی شامل کر لیا گیا تھا جنگ احد کے بعد, کیونکہ شہدائے احد بھی یہاں دفن ہے. دفن کر دیا آپ نے. دفن کرنے کے بعد خود حضور نے اپنے دست مبارک سے 2 بڑے پتھر لگائے, ایک سرحانے اور ایک پیتانے, تاکہ قبر محفوظ رہے اور نشانی رہے کہ میرے صحابی کی قبر ہے. آپ خود بھی آتے تھے اور صحابہ کرام بھی آتے تھے, دعا کرتے تھے, وہاں 2 بڑے بڑے پتھر لگے رہے. اس کے بعد وہ سائیڈ میں بڑے پتھر لگا دیے گئے. تو یہ پہلے پتھر قبر کے گرد کس نے لگائے؟ خود حضور نے. ابھی اور دلیلیں دیں گے, ابھی یہ تاریخی بات کر رہے ہیں, روایات ابھی لے کر آتے ہیں, شرعی حیثیت ابھی بتاتے ہیں. یہ طے ہو گیا کہ حضور نے لگایا. ان پتھروں کو سب سے پہلے, یا یوں کہیے کہ بقیع کو تاراج کرنے کا سب سے پہلا کارنامہ کس نے انجام دیا؟ مروان بن حکم. بھائی مروان پہ تو لعنت بھیج دو, دوستوں سے پوچھنا پڑتا ہے, کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے بھائی, پہلے بتا دو. ہاں وہ پہنچ جائے تھا میری ایف آئی آر کٹوانے کے, ہمارے پردادا کو برا کہہ دیا, تو ابھی تک مروان کو سب لعنت ہی کہتے ہیں, لہذا اطمینان سے اس پہ لعنت بھیجا کرو, آرام سے بھیجا کرو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس مروان بن حکم نے جب یہ گورنر بنا مدینہ کا تو اس نے کیا کیا, یہ پتھر اکاڑ کے پھینک دیے, خاص طور پہ حضرت عثمان بن مظعون کی جو قبر تھی اس کے پتھر واقعی اکھاڑ کے پھینک دیے. اب جب اس نے یہ کام کیا تو لوگ تو زندہ تھے, وہ لوگ زندہ تھے جن کے سامنے حضور نے وہ پتھر لگائے تھے, یاد وہاں ہنگامہ ہو گیا, احتجاج ہو گیا پورے مدینہ میں, یہ اس نے کیا کیا, یہ بہت عرصے تک یہ جھگڑا چلتا رہا. اب کیونکہ حکومت ان کی تھی, فوج ان کی, پولیس ان کی, سپاہی ان کے سب ان کے, میڈیا ان کا, اس وقت میڈیا تھا نا, یعنی ممبر یہ سب سے بڑا میڈیا تھا, تو میڈیا ان کا, سپاہی ان کے, فوج ان کی, سب ان کا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو وہ زبردستی انہیں نے اس کو مسمار کیے رکھا, لیکن لوگوں کو تو یاد تھا نا کہ بنی رسول نے لگائے, جب اگر غلط ہوتا تو رسول کیوں لگاتے, تو ایسے ایسے قابل پیدا ہو گئے تھے رسول کے بعد کہ رسول کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے مٹانا, نعوذ باللہ, انہوں نے شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے احتجاج کے سامنے اب دیکھا کہ بغاوت ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا, تو کافی عرصے کے بعد کامیاب ہو گئے تابعین, کامیاب ہو گئے کہ دوبارہ وہ پتھر قبروں پہ لگا دیے جائیں. ٹھیک ہے نا, ایک بات طے ہو گئی کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو کوئی نہ کرتا, بلکہ جن لوگوں نے وہ پتھر ہٹائے تو ان کے خلاف اسی زمانے میں احتجاج ہو گیا. تو جن لوگوں نے جنت البقیع میں یہ کام کیا, انہوں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا, جنہوں نے پتھر ہٹائے, پتھر اتار کے پھینکے, تو پہلی بے حرمتی ہوئی قبرستان کی, جس میں پورا مدینہ سراپا احتجاج بن گیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول ان قبروں پہ آتے ہیں, ان کو محفوظ کر دے, ان کو پتھر اپنے ہاتھ سے پتھر لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا, تم کون ہوتے ہو ان پتھروں کو ہٹانے والے. مقصد یہ ہوتا تھا ان کا کہ کسی طرح یہ نشانیاں مٹا دی جائیں جن نشانیوں کے پاس لوگ آتے, سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, جن نشانیوں کے پاس. اچھا وہاں ہٹانے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ دیکھو ہم نے پہلے وہاں ہٹائی ہے, ان سے تو کوئی دلچسپی ہے نہیں, لہٰذا باقی کی بھی ہٹاؤ, باقی کی بھی ہٹاؤ, ان کو اپنے والوں سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, انہیں تو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کا نام نہ آئے, ان کے قبروں کے قدبے ہٹاؤ, ان کا ذکر مٹاؤ. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ دلچسپی اپنے والوں سے نہیں ہے, دلچسپی کس بات سے ہے کہ ادھر کا ذکر نہ ہو, یہ نہ ہو, چاہے اس کے لیے اپنا بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑ جانا. چلیے ایک بات بتا دی میں نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے خود پتھر لگا کے محفوظ کر کے بتایا کہ ان قبروں کو محفوظ رکھو, یہ نشانیاں ہیں, ان کو باقی رکھا جائے. لیکن یہ شرعی سند پھر بھی لوگ نہیں مانیں گے کہ بھئی تاریخ ہے, پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا, ہو سکتا ہے نا, میں ہر چیز کو لے کے چل رہا ہوں آہستہ آہستہ سمجھات کے آپ کو, یہ بھی ہو سکتا ہے نا, کوئی کہہ دے کہ بھئی تاریخ ہے, تاریخ میں ہر چیز صحیح تھوڑی ہے, آپ بھی نہیں مانتے, اب بھی نہیں مانتے, ایسے لکھ دیا ہو کہ نہیں لکھ دیا, تاریخ ہوا نہیں, جنت البقیع کی تاریخ کسی نے لکھ دی, اسے اٹھا کے جملہ بھی لکھ دیا. اچھا بھائی چلیے نہ مانیے, ابھی ہم آپ سے منواتے ہیں کہ کیسے مانیں گے آپ. سیاہ ستہ میں سے صرف دو حوالے دیں گے بس, باقی باب اور کتاب کا نام بتا دیں گے, کسی بھی کتاب خانے سے آرام سے اٹھا لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا. میں جو دلیلیں قائم کرنے جا رہا ہوں اس سے میں نے کہا میں پورے لفظ بہ لفظ لکھ کر لایا ہوں تاکہ وہی لوگ کو یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ایک لفظ کی بھی تحریف کی ہے یا متن کو بدلا ہے, متن کو بدلا ہے یا آپ نے سیاق و سباق سے الگ ہٹ کر بات کی ہے. ٹھیک ہے, ایک سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر,
صلی علی محمد و آل محمد, اللہ اکبر اللہ اکبر, یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
اچھا ایک گزارش ہے میری, مجھے اچھا لگے گا تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیں گے نا, بہت اچھا لگتا ہے, گلدستہ سا بن جاتا ہے گفتگو, ہمارا جو آپ سے وہ ہوتا ہے رابطہ وہ بڑا قریبی نزدیکی ہو جاتا ہے جب قریب بیٹھتے ہیں, گیپ اچھا نہیں لگتا.
اللہ صلی علی محمد.
دیکھیے پہلے تو سیاہ ستہ ہے نا, پھر سیاہ ستہ بھی جانتے ہیں آپ, دو کتابوں کا اور بلند مقام ہے جن کو کہتے ہیں صحیح ہیں. سیاہ ستہ پہلے تو, یعنی باقی حدیث کی کتابوں میں چھ کتابیں جو صحیح کہلاتی ہیں, ہے نا, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابن داؤد, سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, سنن نسائی, یہ چھ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جناب, ان میں بھی دو کا مقام اور بلند وہ کہلاتی ہیں صحیح ہیں. صحیح ہیں کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ٹھیک ہے جناب, آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں مسئلہ ہے کیا. ایک بار اور بلند آواز سے سلوات بھیجیے محمد علی,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اب جب میں کہہ رہا ہوں صحیح مسلم کی چوتھی جلد اب کوئی آ کے الگ ہے یہ چوتھی جلد تو یہ نہیں اس میں تو ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ بھی سمجھا دیں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اکثر ایسا ہوا کوئی حوالہ دیا وہاں سے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, غلط کہنے مولانا یہ تو نویں جلد میں ہے, یا یہ کہتے ہیں اس میں ہے ہی نہیں, یہ نہیں چوتھی جلد کا صفحہ نمبر یہ جو ان کا اس میں ہے ہی نہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں نا آپ کیا ہے, صحیح مسلم تین جلدوں میں تھی اور چار جلدوں میں تھی. اب جب اس کی شرح لکھی لوگوں نے, صحیح بخاری کی جیسے شرح لکھی تو کسی نے 20 جلدوں میں لکھ دی, کسی نے 18 جلدوں میں لکھی, کسی نے 16 جلدوں میں لکھی, اور پھر جب زمانہ آج کا آیا تو لوگوں کی آسانی کے لیے وہ تین موٹی موٹی جلدوں کو کسی نے پرنٹر نے چھاپا, اس نے 6 جلدوں میں کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کسی نے 8 جلدوں میں لوگوں کی آسانی کے لیے کر دیا, پرانی تھی 3 جلدیں پھر ہوئی 4 جلدیں. اب کیا ہو گیا جناب, اب 8 بھی ہیں, 10 بھی ہیں, 15 بھی ہیں, 12 بھی. تو اس لیے ہم باب کا نام اور کتاب کا نام بتائیں گے. ان کا طریقہ یہ کتاب کتاب الفلاح, اور پھر اس میں باب قائم ہوتے ہیں, باب یہ باب یہ باب یہ, یہ طریقہ ہے فہرست. تو اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی. ہم بیروت چھاپ بتا رہے ہیں اور یہ بہت بڑے ان کے شارح گزرے ہیں صحیح مسلم کے, ان کی شرح ہر کتاب خانے میں ان کے ہوتی ہے تقریباً, ہر مدرسے کی کتاب خانے میں. اور وہ کہلاتی ہے شرح امام نووی. نووی تو نام ہے لیکن نووی بھی جلدی میں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں, امام نووی. یحییٰ ابن زکریا ان کا نام ہے, امام یحییٰ ابن زکریا, جنہوں نے شرح مسلم. تو میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اس کی چوتھی جلد اور بیروت چھاپ. یہاں ترجمہ ہو کے چھپی ہو تو مجھے نہیں پتا, عربی کی جو ہے وہ یہ ہے کتاب ہے صحیح مسلم کی چوتھی جلد. لیکن چلیں جیسے میں نے آپ کی خدمت پر عرض کی یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں بے شک خشک ہو جائے مجلس, لیکن ایک طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہوتا کیا ہے. نہیں ملے آپ فہرست دیکھیے, فہرست میں آپ جائیے اور کتاب الجنائز, جنازے کی جمع ہے کیا,
جنائز,
جنازے کی جمع ہے جنائز, ٹھیک ہے جناب. کتاب الجنائز جیسے نا کتاب الصلاۃ, کتاب الطہارت, کتاب الزکات, ایسے عنوان بنتے ہیں نا کتابوں میں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں اس طرح کرتے ہیں, کتاب الطہارت, کتاب الصلاۃ, کتاب العلم, کتاب الفضکات, کتاب الخمس, کتاب الجہاد, کتاب الیہ, کتاب الیہ, کتاب الو, کتاب الدعا, اس طرح کیا ہے کتاب الجنائز. یہ تو آرام سے مل جائے گا نا بھائی, پہلی میں ہو دوسری میں ہو کہیں بھی ہوگا کتاب الجنائز ہوگا. کیا ہوگا عنوان؟ کتاب الجنائز. کتاب الجنائز میں بھی چھوٹے چھوٹے ابواب, مختلف ابواب. اس میں ہے جناب باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. کتاب الجنائز کا وہ باب جس میں بتایا گیا ہے, کہا گیا ہے کب قبرستانوں میں داخلہ اور مردوں کے لیے دعاؤں. یہ اس کی پھر ذیلی, کیا کہنا چاہیے کہ ذیلی سرخی, ذیلی عنوان اس کا. کتاب الجنائز میں باب کون سا؟ ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها, قبرستانوں میں داخل ہونا, قبروں پہ جانا اور ان کے لیے دعا کرنا, یہ باب آئے ہوں. صحیح مسلم حوالہ پورا میں نے آپ کو دے دیا, ریکارڈ ہو گیا, بعد میں بھی سن لیجیے. اس میں ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے محمد بن قیس بن مخزمہ بن مطلب, یہ راوی کا نام, جو ان کے مستند اور معتبر ترین راویوں میں سے ایک ہے, ثقہ, جس کو کہتے ہیں راوی ثقہ. علم الرجال کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ ثقہ راوی ہے ان کا. محمد بن قیس بن مخزمہ بن مطلب یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, اب حدیث کا اصل متن بتا رہے ہیں, کیا فرمایا حضور نے, حضور نے فرمایا, حضور اب فرما رہے جو اب میں آگے کہوں, مجھے بتایا گیا, حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا, ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لہم. کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ میں کہ بے شک آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے, ان ربک یأمرک, آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے, ان تأتی اہل البقیع, کہ آپ جائیے اہل بقیع کے پاس. کس کے پاس جائیے؟ آپ اہل بقیع کے پاس جائیے, فتستغفر لہم, اور ان کے لیے استغفار کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا اللہ نے کہ اے حبیب آپ جائیے بقیع, جائیے جنت البقیع جائیے, اور وہاں اہل قبور کے لیے کیا کیجیے, آپ دعا کیجیے. اس کے بعد اب یہ خود شرح, یہ تو حدیث لکھ دی نا, اب شرح کرتے ہیں. اب یحییٰ ابن زکریا امام نووی یا نووی یہ جو ہیں شرح کرتے ہیں اس کی, کہ اور شرح بھی کس کے, ام المومنین کے حوالے سے بتاتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ حضور بقیع تشریف لے جاتے تھے اور اہل قبور کو خطاب کر کے فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ اب یہ حدیث دوسری جو ام المومنین سے نقل کی جا رہی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ سے کیا کہ خشکی تری کے چکر میں نہ پڑیے گا. میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں, کچھ دلیل کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلیل قائم کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب آپ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور جب تشریف لے جاتے تھے بقی تو اہل قبور کو خطاب کر کے فرماتے تھے. اچھا پہلا مسئلہ یہ کہ قبر ہوگی تو خطاب کریں گے نا.
سبحان اللہ,
جب اہل القبور لکھا ہے تو کیا مطلب قبریں ہوں گی تو خطاب, اور اگر قبروں پہ بلڈوزر پھیر دیا جائے تو کس سے خطاب؟ پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اہل قبر کا مطلب یہ کہ جو قبریں ہیں تو اہل قبر ہیں نا بھائی, قبور سے خطاب کر رہے ہو, روحوں سے نہیں اہل قبور سے, یعنی جن کی قبریں ہیں. اگر قبریں ہی نہیں تو پھر اہل قبور سے خطاب کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ قبریں محفوظ رکھنے کا حکم ہے کہ قبروں کو محفوظ رکھو تاکہ وہاں جا کے کیا کہو. حضور یہ فرماتے ہیں, حضور کہتے تھے, اب یہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے تھے السلام علیکم دار قوم مومنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلان وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. اکثر قبرستانوں کے باہر یہ لکھی ہوتی ہے دعا, لیکن ذرا سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ, تم پر سلام ہو اے مومنین کے دیار اور اے اس گھر کے مکینوں, یعنی قبر میں رہنے والوں, دار و مومنین کہا گیا ان کو, اے اس دیار کے رہنے والوں, اے قبر کے مومنین تم پر سلام ہو, تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں مل گیا, وہ تمہیں کل مل جائے گا, مؤجلان غدا کل تمہیں مل جائے گا, یعنی کل سے مراد اب تمہیں مل جائے گا, تم پہنچ گئے, تم سے جو وعدہ کیا گیا ما توعدون وہ تمہیں مل جائے گا, اور انا انشاءاللہ ہو بکم لاحقون, اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملحق ہونے والے ہیں. یہ کس سے خطاب کرتے تھے اللہ کے رسول؟ اہل قبور سے, اہل قبور سے. اور اللہ کا رسول کے خطاب کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب خطاب کرے تو اللہ کا رسول جانتا ہے نا کہ وہ سنتے ہیں, سن رہے ہیں نا,
کیا کہنے کیا,
جن کی سمجھ میں نہیں آتا جو کہتے ہیں مر گئے, ڈیش 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 ڈیش, نہ فاتحہ نہ درود, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جب آپ فرما رہے ہیں اہل قبور کو خطاب, اس کا مطلب سن رہے ہیں نا, اللہ کا رمی سلام کر رہا ہے, سلام علیکم تم پر سلام ہو اے اس دیار کے رہنے والوں, اے اس گھر کے مکینوں, اور تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کل تمہیں مل جائے گا, مؤجلان غدا مل جائے گا, وانا انشاءاللہ بكم لاحقون, اور ہم بھی تم سے جلد ہی ملحق ہونے والے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دوسری حدیث, اہل قبور سے خطاب کر رہے ہیں, اس کا مطلب سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے, اللہ کا رسول جب سلام کر رہا ہے اہل قبور کو تو کر رہا ہے نا, مطلب ان سے خطاب کر رہا ہے, ان سے خطاب کر کے فرمایا. بات ختم نہیں ہوئی, آگے چلیے, یہ دوسری حدیث اسی کی تائید میں. اب ان دونوں حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں امام یحییٰ ابن زکریا نواوی, جو شارح ہیں صحیح مسلم کے, سب سے طویل, یعنی گزشتہ زمانے میں انہیں لکھی تھی, اب کسی نے کوئی اس سے بڑی لکھ دی تو مجھے نہیں معلوم ہے, یہ بہت مشہور ان کی شرح ہے, اسی لیے میں نے اس سے حوالہ لیا. اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام اب خود فرماتے ہیں, امام یحییٰ ابن زکریا نواوی, کہ ھذا الحدیث و دلیل لاستحباب زیارت القبور والسلام علی اہلھا والدعاء لہم والتراحم علیہم. اب کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے. امام یحییٰ ابن زکریا فرماتے ہیں 676 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا, ایک سال آگے پیچھے ہو جائے تو بھائی معاف کر دینا, کسی کتاب میں 75 لکھا ہو تو نے کہا تھا نا مولانا کو تاریخ, مجھے کہا تاریخ واریخ پتہ, بھائی ایک اندازہ بتا رہا ہوں, یہی تھا 7ویں صدی کا آخری حصہ تھا جب ان کا انتقال ہوا, اسی زمانے کے بڑے مشہور عالم تھے, انہیں نے اسی زمانے میں اس کی شرح لکھی. تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث, یعنی یہ دونوں جو اوپر حدیثیں ہیں, کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہے, ھذا الحدیث و دلیل, یہ حدیث. اور یہ آپ یاد رکھیے, ایک چیز آپ کو ویسے بھی سمجھا دیں اس کے علاوہ بھی, فقیہ او ہو یا ہمارا ہو, جب کوئی فتویٰ دیتا ہے نا اس کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ فتویٰ دیتے وقت کیا آپ کو دلائل سمجھائے گا کہ آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ کی آسانی کے لیے فتویٰ دے دیتا ہے, جاؤ یہ کر لو یہ نہ کرو, لیکن وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ماشاء اللہ بقرات اعظم پیدا ہو گئے, وہ فقہ کے فتوے سے بھی آگے سمجھتے ہیں اور بغیر پڑھے سمجھ لیتے ہیں, نہ انہوں نے وہ اصول پڑھے نہ انہوں نے علوم حاصل کیے, لیکن سب پڑھ لیتے ہیں. تو اس حدیث کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ اب وہ اس پہ دلیل دے رہا ہے, ھذا الحدیث و دلیل, یہ حدیث, وہاں کی بات کر رہا ہوں اپنے آگے نہیں, یہ دلیل ہے اس بات پر کہ لاستحباب زیارت القبور, کہ قبروں کی زیارت کرنا مستحب, لاستحباب زیارت القبور, قبروں کی زیارت کرنا مستحب, یہ وہاں کا فتویٰ ہے بھائی, صحیح مسلم کی شرح سے بیان کر رہا ہوں. حاضر است حاضر حدیث و است دلیل اللہ کس چیز پہ دلیل لے استحباب زیارت القبور والسلام علی اہلھا, اور اہل قبور کو سلام کرنے پر دلیل ہے کہ اہل قبور کو بھی سلام کرو. مسئلہ اہل قبور کے سلام کا نہیں ہے. اگر آپ کا سلام خالی اہل قبور تک ہو جاتا نا تو پھر کبھی یہ بدعت قرار نہیں پاتا. لیکن آپ کی مشکل یہ ہے کہ زیارت معصومین کے بغیر آپ کی نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے.
کیا کہنے, نعرہ حیدری حیدری پر محمد و آل محمد صلوات.
تو آپ
صلی اللہ محمد,
جس شرک اور بدعت کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو دشمنی اہل بیت ہی نظر آئے گی. مسئلہ وہاں تک ہوتا نا تو کبھی بھی نہیں لڑتے. لیکن ہوا یہ, ہم جانتے ہیں کہ جب عام مومنین کی قبروں کی زیارت کرنا, ان کو سلام کرنا, وہ دعا لہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا, وہ تراہم علیہم اور ان کے لیے اللہ کی رحمت مانگنا, جب یہ سب مستحب ہے تو جو شفاعت کرنے والے ہوں گے, جن کے صدقے میں سب کچھ آ رہا ہے, جن کے صدقے سے سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر ان کی زیارت. تو مسئلہ یہاں کی زیارت کا نہیں ہے, مسئلہ کربلا کی زیارت کا ہے, مسئلہ نجف کی زیارت کا ہے, مسئلہ قازبین کا ہے, مسئلہ سامرہ کا ہے, مسئلہ مشہد کا ہے, مسئلہ قم کا ہے. اب سمجھ میں آگئی بات آپ کو؟ معلوم ہے کہ جانتے ہیں کہ اہل قبر کی زیارت کرنا مستحب, ان کیا مستحب ہے, دلیل ہے. کہا کہ بالکل یہ اس حدیث سے, دونوں حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی. قبروں کی زیارت کرو, عام مردوں کے چلے جاؤ قبرستان, ان کو سلام بھی کرو, ان کے لیے دعا بھی کرو, ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو, ان کے رحمت کی طلب بھی کرو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد.
اللہم صلی اللہ محمد.
اب یہ مطلب کیا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے درس رکھے جائیں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کے. پھر میں آپ کو تقریباً کم سے کم 100 روایات میں جمع کر کے آپ کو دے دوں گا وہاں سے اپنے برادران کی, کہ وہاں قبروں کی زیارت کا حکم کتنا واضح ہے, محکم ہے. لیکن نہیں سمجھنا تو نہیں سمجھنا. اب آئیے آگے چلیے. اب یہ تو صحیح مسلم ہو گئی نا, اور میں نے اس کی شرح سے بھی حوالہ دے دیا. اب آئیے سنن نسائی. جانتے نا امام نسائی کا نام سنا ہے نا؟ ان کو مار دیا گیا تھا کیونکہ انہیں علی کے فضائل میں کتاب لکھ دی. حالانکہ سنن نسائی کس میں؟ سیاہ ستہ میں. ان کی مشکل یہ ہوئی کہ انہیں خصائص سے علی کے نام سے علی کے فضائل میں کتاب لکھ دی, 100-125 حدیثیں جمع کر دیں. بس جناب قیامت ہو گئی ان کے لیے. جس شہر میں جاتے تھے پٹتے تھے, اتنے پٹے کہ بےچارے پٹتے جان سے چلے گئے امام نسائی. اور آج اگر کوئی اس کتاب کا ترجمہ کر دے تو اس کی مصیبت. ایک آدمی مصیبت کا مارا گھوم رہا ہے بےچارہ پاکستان میں, اور اس نے لکھا مقدمے میں کہ مجھے تو پتہ چلا آج 1400 سال بعد میں اپنی ہی ایک کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں, تو میری یہ ماحول ہو گئی کہ میرے بچے بھی روپوش ہیں, میں بھی روپوش ہوں, میری مسجد بند, میرا مدرسہ بند. تو اس وقت ان کے دلوں میں علی سے کیا بغض ہوگا جب علی سامنے تھا. کہا 1400 سال اہل سنت ہے وہ بیچارہ, پھر آج 1400 سال بعد میں اپنی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں, اپنے امام کی کتاب کا, تو میری جان کے دشمن ہوگا کہ تم نے ترجمہ کیوں کیا. تو جب علی سامنے ہوگا تو اس سے کیسی نفرت ہوگی, ان کو کیسی دشمنی ہوگی. پھر اس کے بعد پھر اس نے وہی لکھا. اس حدیث کو جگہ جگہ اپنے مقدمے میں کوٹ کرتا چلا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کا بغض کیا ہے اور علی کا حب کیا ہے, علی کی محبت کیا ہے. چلیے یہ اس لیے بتا دیا کہ آپ کو پس منظر معلوم ہو جائے کہ کون امام نسائی. یہ وہ امام نسائی. آئیے جناب, انہیں حدیث ایک نقل کی ہے ام المومنین سے رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث انی, الفاظ وہی ہیں لیکن ظاہر کے بدل گئے, کیونکہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث 10-50 آدمیوں نے سنی ایک بات, جب نقل کرنے گئے ادھر ادھر تو ایک لفظ کسی نے بدلا, ایک لفظ کسی نے بدلا, اس طرح ہو جاتا تھا. بہرحال تاریخ میں بہت ایسی چیزیں. انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم. حضور اپنی بعثت کا مقصد بتا رہا. اب یہاں بعثت اس بعثت کے معنی میں نہیں ہے, یعنی یہاں مجھے مقرر کیا گیا اس کام پہ, یعنی کام بھی میرے سپرد لگایا گیا. انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم, مجھے اہل بقیع کے پاس جا کر ان کے لیے دعا کرنے پر مامور کیا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب اللہ کے رسول نے یہ کام ایک بار نہیں کیا, اتنی روایات ہیں کہ آپ کا مسلسل, کیونکہ ایک بار ایک جگہ بحث ہو رہی تھی تو آپ کہنے کہ نہیں وہ ایک بار بس وہ پ- 15 شعبان کی شب میں ایک بار جانا ثابت ہے. میں نے کہا نہیں, ایک بار جانا ثابت نہیں ہے, آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی. اپنی کتابیں پڑھتے تو آپ کبھی بھی بات نہ کرتے, تسلسل کے ساتھ جانا. حضور فرمانے مجھے معمور کیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے جا کے لأصلی علیہم, ان کے لیے دعا کروں, ان کے لیے مغفرت طلب کروں, ان کے لیے رحمت طلب کروں, ان کے لیے استغفار طلب کروں. کس کے لیے؟ وہ اہل قبور کے لیے. تو قبریں ہوں گی تو ہوگا نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر قبریں ہی نہ ہو تو کس پہ کہاں جائیں گے؟ کہ اہل قبور سے جن کی قبریں ہیں ان کو خطاب کرو. تو طے ہو گئی بات کہ حضور کے زمانے سے اب وہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ جو خود حکم دے رہا ہے اہل قبر کی دعا کے, جو قبر اس نے پہلے نشانی خود بنائی حضرت عثمان ابن مزعون کی, 3 ہجری میں خود اپنے ہاتھوں سے پتھر لگا کے بتا دیا کہ قبر کو محفوظ کرنا, قبر کی نشانی لگانا کوئی بری بات نہیں. اچھا اس کا ان کو نقصان کیا ہوا؟ مروان اور اس کے خاندان کو نقصان یہ ہوا کہ پہلے تو خالی پتھر لگے ہوئے تھے نا, اب وہ تابعین کے زمانے میں دوبارہ جب بنی تو انہوں نے قبہ بھی بنا دیا. اور کیونکہ تابعین کا زمانہ تھا لہذا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ تابعین جو کام کر رہے ہیں کیونکہ محفوظ کر رہے ہیں قبر کو, لہذا قبہ بھی بنا دیا. تو قبے شیعوں نے نہیں بنائے تھے بھائی, تم کہو کس چکر میں ہو؟ قبے بنانے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. ہماری تو کتنے ہستیوں کی قبریں پوشیدہ تھیں, چھپی بھی تھیں, کہاں سے بناتے؟ یعنی اس وقت اس سنت کو قائم کیا تابعین نے کہ نہیں, قبروں کو محفوظ کرنا رسول کی سنت ہے. تو اسی پر بنا رکھتے ہوئے انہیں قبروں پہ قبے بنائے تاکہ جو اہم ترین شخصیتیں ہیں ان کے قبے محفوظ ہو جائیں. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر.
بعدے بہت صلی علی محمد و آل
محمد. بعدے بہت
یا علی.
اچھا اب طے ہو گیا
بے شمار.
بھائی وہ کسی سے آپ نے پانی نہیں رکھوایا, یہ مجلسیں بڑی خوش کر دیتی ہیں گلا, خشک مجلس زیادہ خوش کرتی ہے گلا. ایک سوال صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ فرما دیجئے. آئیے اب آگے لے کے چلیے. تو میں نے آپ کو بتا دی کہ بنیاد کہاں پڑی تھی, وہاں بنیاد پڑی تھی تو حور کے لگائے ہوئے پتھروں کو سب سے پہلے ہٹانے کی توہین کی گئی, بے ادبی کی گئی. اب بتائیے اس زمانے میں بے ادبی کرے تو اس پہ لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ازواج مطہرات امہات المومنین کی قبریں ڈھا دے, قبے ڈھا دے بھائی, یہاں نام لینے پہ اتنی مصیبت ہو جاتی ہے. تو جنہوں نے ان کے مزارات ڈھا دیے, ان کی قبروں کو لیول کر دیا, برابر کر دیا, زمین سے یکساں کر دیا, تو بھائی آل قبور کہاں گئے؟ قبر کہاں؟ قبر ہے ہی نہیں, نشان ہے. وہ بھی لوگوں نے بیچاروں نے بچا بچا کے اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں نا, سوائے ائمہ طاہرین, ائمہ بقی جو کہلاتے ہیں, ان کی قبروں کے دنیا کے پریشر سے مجبور ہونے کے بعد وہ چار دیواری سی اینٹوں کی ایک ایک بنا دی گئی, ایک پتھر رکھ دیا گیا, باقی قبرستان میں کہاں ہے کسی کا نشان نہیں. ان کے علاوہ 2-3 قبریں اور ہیں یا 4 قبریں یا 5 قبریں ہوں گی, اس کے علاوہ پورا چٹیل میدان ہے نا. شہدائے احد, شہدائے واقع ہرا, مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا کہ 7,000 اصحاب کی صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں ہیں. اب آپ دیکھیے دشمنی اہل بیت, جو قبر موسوم ہے یا منسوب ہے کس کے نام سے؟ دختر رسول کے نام سے ہے نا. حالانکہ ہماری آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کہی جاتی ہے, کیونکہ بی بی کی قبر جو ہے وہ پوشیدہ کر دی گئی تھی آپ ہی کی خواہش پر مولا کائنات نے, تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرنے پائے قبر زہرا کی. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, پتہ نہیں بچوں کو معلوم ہے کہ نہیں. آج کل تو یہ بھی مصیبت ہے, بچوں کو کچھ بتایا بھی نہیں جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ ہوتا یہ کہ سامنے کی بھی باتیں کرو نا, وہ کہتے ہیں یہ کب, یہ تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا. بھائی تمہیں نہیں بتایا تو میرا کیا قصور ہے؟ ہے یہی بات کہ بی بی کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے. صرف اسی لیے ائمہ طاہرین نے بھی نہیں بتایا تھا. کیوں؟ یہ ملعون قبریں کھود رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کی قبر تلاش کرنے کے لیے حجاج نے ہزاروں قبریں کھدوا دی تھی کوفے کے چاروں, سمجھ میں آ رہی؟ یہ دشمنیاں تھیں ان کی. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی. اہل بیت کے قبوں کو ڈھانے کے لیے انہوں نے 7,000 صحابہ اور 20,000 سے زیادہ بے شمار تابعین کی قبروں کو ڈھا دیا. کیونکہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ انہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے, انہیں دشمنی کس سے ہے, تو ان کی دشمنی میں اگر اپنوں کے بھی نقصان کرنا تو کر دو, ان کی دشمنی کو اوپر لانے کو ڈھا دیا. ایک صدی پہلے سارا کا سارا جلد البقیع میں اسمار کر دی. کیوں؟ ان کے پاس دلیل تھی کہ فلاں سن میں فلاں نے حملہ کیا, فلاں سن میں فلاں نے حملہ کیا, مسلم بن عتبہ نے حملہ کیا, مدینے کو تاراج کیا. تاراج کرنے کے بعد ہمارے حساب سے 800 یا 900 صحابہ کو قتل کیا, شہید کیا, اور ان کے حساب سے 1700, وہ لکھتے ہیں 1700 صحابہ کو مارا, مسجد نبی میں استبل بنا دیا, گھوڑے باندھے, بے حرمتی کی صحابہ کی بیٹیوں کی اور بہنوں کی, تابعین کی خواتین. پڑھیے تاریخ, وہ بھی نہیں پڑھتے, مصیبت یہ ان کو بھی نہیں پتا, وہ بھی کہتے ہیں یہ کیا کرے, توہین کا کوئی توہین وہین نہیں کر رہا, پڑھو جا کے اپنی تاریخیں. واقعی ہرا کا تو کوئی مولوی, چھوٹے سے چھوٹا مولوی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کیا کیا تھا مدینے کے ساتھ, کہ بے حرمتی نہیں ہوئی تھی مدینے کی, کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ, تو پھر ہم انہیں پہ تو لعنت بھیجتے, تو پھر چڑھتے کیوں؟ آج چند نعرے لگ گئے تو مصیبت ہو گئی پورے پاکستان میں, بے حرمتی بے حرمتی. ہم بھی تو کہہ رہے ہیں جس جس نے جب جب بے حرمتی کی ہے وہ سب لعنت کے مستحق ہیں, برداشت کرو نا. پھر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس جس نے جب بے حرمتی کی ہے وہ کیا ہے, لعنت کا مستحق ہے, لعنت کا حقدار ہے. واقعہ رہوا ختم نہیں ہوئی بات. حجاج بن یوسف ثقفی ملون, صفاق ترین درندہ تاریخ بشریت کا, دنیا کے 8 خبیث انسانوں میں سے ایک, دنیا کے 8 خبیث انسانوں میں سے ایک. ابھی آپ کو بتائیں کیوں کہ میں نے لفظ کیا کہا, کیونکہ پھر بچے پریشان ہوئے, 8 خبیث کیا ہوتا ہے, 8 خبیث کیا چیز ہے, ابھی بتاتے ہیں. شکر سن رہے ہیں آپ, نیند ویند تو نہیں آ رہی, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا وقت ہے بڑا قیمتی, میں ایک ایک منٹ آپ کا استعمال کرنا چاہتا ہوں, بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں معلومات, تاکہ جب یہ اٹھ کے جائیں تو ان کے پاس چیزیں ہوں. یہ 8 خبیث انسان کیا, میں آپ کو بتاؤں. یونس حسرت بہت بڑے مصنف گزرے پاکستان میں, ان کے انتقال کو بھی تقریباً کوئی 50-60 سال ہو گئے. انہوں نے کتاب لکھی فیروز سنز سے چھپی, کہاں سے چھپی؟ فیروز سنز لاہور سے چھپی. اس کتاب کا نام تھا دنیا کے 8 خبیث انسان, دنیا کے 8 خبیث انسان. اور میں نے اس کتاب کو پڑھا 1969 جب میں چھٹی کلاس میں تھا, 6th کلاس میں, اس لیے مجھے یاد ہے کیونکہ میں, ہم تو کتابیں نہیں خرید سکتے تھے, اسکول کی لائبریری. اس زمانے میں اسکولوں میں لائبریریاں بھی ہوا کرتی تھیں, اب موبائل ہوتے ہیں ماشاء اللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور ایک لائبریری کا ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, تو میں وہ تاریخی چیزیں, بچپن سے ایک شوق تھا, والد صاحب سے ورثے میں ملا ہوا تھا اور بھی ملا ہوا ہے, تو مجھے تاریخ سے دلچسپی, اس چھوٹے سے اس میں میں تاریخی کتابیں پڑھتا تھا. تو یہ 8 خبیث انسان یہ ناول کی صورت میں نہیں لگا, نہیں تاریخی حقیقت, لیکن ایسے کہ چلو بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو, تو انہیں نے لکھی یہ کتاب, یہ کتاب. اور میں نے ایشو کرا لی, گھر لے گیا, کیونکہ ایک گھنٹے میں پڑھ نہیں سکتا تھا, موٹی کتاب تھی. ان 8 خبیث انسانوں کو اس نے شروع کیا نہرو سے, وہ جب محاورہ سنتے نا کہ روم جل رہا تھا اور نہرو چین کی بنسی بجا رہا تھا, یہ اس لیے بتا رہا ہوں بچوں کو کہ بیٹا ہمیں بہت کچھ پڑھایا جاتا تھا 6ویں 7ویں میں, ایک آئی کیو بڑھ جاتا تھا, ویژن بڑھ جاتا تھا, معلومات بہت ہوتی تھی, میٹرک کے پہنچتے پہنچتے نہ معلوم کتنی معلومات. اب بچے سمجھتے ہیں کہ ساری معلومات موبائل میں, حالانکہ انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا, کچھ نہیں پتا ان کو. میں نے دیکھا ہے نا, ان کا ویژن نہیں ان کے پاس, آئی کیو نہیں ہے ان کے پاس, انہیں نہیں معلوم کہ علم کسے کہتے ہیں. معلومات, معذرت کے ساتھ, گناہ نہیں مانے میری بات کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو ہمارا لیول تھا 6ویں 7ویں اردو میڈیم میں, وہ ابھی کالج والے کا بھی نہیں ہے. تو میں کتاب لے گیا, تو اس میں پہلا نام ہے نہرو, وہ جو محاورہ ہے نا, نہرو چین کی بنسی بجا تھا, روم جل رہا تھا, وہ ایک بڑی, یہاں سے بیان نہیں کیا تھا, بڑا طویل قصہ. اس میں نام ہے راسپوٹین کا, رشیا کا ایک بہت خبیث انسان گزرا ہے. اس میں نام ہے چنگیز خان کا, اس میں نام ہے ہلاکو کا, اس میں نام ہے حجاج بن یوسف کا. کس کا نام ہے؟ اور ایک چیز تو اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ لکھی جاتی ہے کہ جب وہ مرا تو اس کے قید خانے سے 1,20,000 سے زیادہ بے گناہ نکلے تھے, اور اتنی ہی لاشیں تھیں جو ان کی گوشت گل چکے تھے, ہڈیاں تھیں. مر جاتے تھے چھوڑ دے. یہ تاریخی باتیں, اور آج اس کی بھی صفائیاں پیش کرنے والے انسان پیدا ہو گئے, اللہ رحم کرے. چلو تمہارے لیے حجاج بہت اچھا ہے, میں دعا کرتا ہوں تمہاری پسندیدہ دعا کرتا ہوں جو حجاج کا دفاع کرتے ہو. اللہ پروردگار یہ حجاج کے بڑے چاہنے والے ہیں, جہاں حجاج جائے میں ہی لے جائیے انہیں. آمین تو کہہ دو. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ میں آیا؟ اچھا اب سنیے, یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ جو بتانا چاہ رہا ہوں. اب حجاج کا بھتیجا آ گیا, محمد بن قاسم نہیں, ضیاء الحق. آپ سمجھے اس کا بھتیجا محمد بن, نہیں نہیں ایک بھتیجا تھوڑی ہے. جس جس نے عالم اسلام میں بعد میں کام کیا, میں ان سب کو حجاج کا بھتیجا کہتا ہوں. تو حجاج کا بھتیجا آیا, کون؟ ضیاء الحق. اس کو بڑا برا لگا کہ ہر جگہ یہ کتاب چلتی ہے, بھائی اس کو نکالو. ان کو معلوم ہے نا کہ ابھی تھوڑے دن لوگ یاد کریں گے, 50 سال بعد جو نسل آئی اسے کیا پتا. سمجھ آ رہی ہماری بات؟ یہ ہے تاریخ کے ظلم مظالم. اس نے کیا کیا؟ اس کتاب میں تحریف کروا دی, نام ہی بدلوا دیا. کیا کسی کو حق حاصل ہے کہ کسی مصنف کی کتاب کا نام بدل دے؟ پابندی لگا دو وہ الگ بات ہے, بدل سکتا ہے کوئی کتاب کو. لیکن کیونکہ وہ مصنف مر چکا تھا, اس نے آرڈر کیا سب جگہ سے نسخے جمع کرو. ارے جمع ہوئے, پھر دوبارہ وہ کتاب شائع ہوئی. دنیا کے 7 خبیث انسان اب بھی ملتے, جا کے لے لیجیے, ہیروسن پہ لے لیجیے. اس کا نام بتا دیا نا میں نے, اب اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کے 7 خبیث انسان. حجاج کو نکال دیا کیونکہ اس کا بھتیجا رہا تھا ہماری یہاں حکومت پہ. کون رہا تھا؟ بھتیجا. صفات کے حساب سے تو وہ بھی وہی تھا نا. سلوات بھیج دیجیے ایک محمد آل محمد پہ. اب آئی بات, یہ سب بتا رہا ہوں آپ کو کہ جنت البقیع اچانک نہیں ہوا سانحہ. ان کے پاس دلیلیں تھی کہ ہمارے باپ دادا ہر زمانے میں تاراج کرتے رہے ہیں, مکے کو بھی مدینے کو بھی. اس لیے انہوں نے اپنے بڑوں کی سنت میں عمل کیا. اب پھنس گئے آج آگے ہمارے ہاتھوں, اب پھنس گئے نا. اب یوں پھنس گئے کہ اب ہم نے سامنے رکھ دیا, کیا ہو بھائی نکلو, صحابہ کی قبریں ڈھا دی گئی ہیں, آ جاؤ بھائی نکلو, امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی. آپ تو بڑے چیمپئن ہو نا, آپ تو ان کے بڑے جانسار ہو, آپ بڑے ان پہ جانے نچھاور کرنے والے, نہیں ان پہ تو نہیں کرتے, ہماری جانے لے لیتے ہو, ہے نا؟ تو چلو بھائی نکلو, باہر نکلو نا. کیوں نہیں نکل رہے؟ ابھی نعرے ہی تو لگے چند, کیا ہوا شور مچ گیا پورے پاکستان میں, بے حرمتی پہ. تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ کل نکلیں گے بھائی سارے. یہ نکلنا چاہیے یا نہیں یہ بتائیے, نکلنا چاہیے. تو آپ بہنا جائے کریں جذبات میں کہ اگر کوئی ایک نعرہ لگا رہا ہے تو آپ بھی سہ میں جہاں بھائی یہ تو بڑی بے حرمتی ہوئی. یہ ہوتا ہے کہ بے حرمتی ہوئی, کیا ہوا ہے؟ یزید کو یزید نہیں کہا جاتا ہے, کہا نہیں کہا جاتا ہے. ہم لوگ ہیں جو ظالموں کے درباروں میں کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے یزید کو یزید کہا ہے, ہمیں سکھایا یہی گیا ہے. حج کیا ہے؟ برات از مشرکین. سورہ توبہ میں پڑھیے نا حج کا فلسفہ, حج اعلانی مشرکین سے برات, سامراجی طاقتوں سے برات. اور اسی کی سزا دی گئی کہ وقت کے تاغوت کے خلاف حج کے دوران نعرہ کیوں لگایا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہم لبیک کہوں اور شیطان سے برات کا اعلان نہ کروں؟ کوئی عبادت ہی ایسی نہیں ہے کہ جس میں شیطان سے برات کا اعلان نہ ہو. یہ کیا تم نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے چکر چلایا؟ چلو نہ چلاؤ, جس پہ ہو اسی پہ چلتے رہو. ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو. حجاج نے حملہ کیا, کس کے زمانے میں؟ 72 ہجری, جب وہ عبد الملک ابن مروان, مروان کا بیٹا دوسرا صفاق آ کے بیٹھا, عبد الملک ابن مروان. اور کیوں حملہ کیا تھا جانتے ہیں نا آپ؟ کیونکہ یہ قابو کرنا چاہتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو. کسے قابو کرنا چاہتے تھے بھائی؟ یہ کوئی جان کے بار بار تو نہیں بھیجتا ہے اس کو, یہ بیچارہ ظاہر ہے اسپیشل ہے, یہ بیچارہ معذور. ایک تو اس کے لیے دعا کیا کرے پروردگار اس کو صحت دے بے حق بیمار کربلا. ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور یہ اچھا دیکھیے پرابلم کیا ہوتا ہے, وہ جو میں ناراض ہوتا ہوں نا بچوں سے کہ بھائی لائیو نشر نہ کیا کرو, وہ اس وجہ سے کرتا ہوں. ایک ہمیشہ سے ریکویسٹ رہی ہے, پوری دنیا میں ڈسٹرب ہوتے ہیں نا لوگ, آپ ریکارڈ کر لیں بعد میں نشر کریں, ریکارڈ کر لیں بعد میں نشر کر دیں, سارا سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا, بعد میں ایڈٹ کریں کر دیں. یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں, وہ ایک تماشا بنتا ہے سوشل میڈیا پہ, الگ تماشا بن جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے بیٹا بیٹا آرام سے بیٹھے رہو. اب ظاہر ہے وہ بیچارہ تو مریض ہے نا, پروردگار اس کو صحت دے, بے حق بیمارے کر. والا میں اس کو کب سے دیکھ رہا ہوں, مجلسوں کا ہے بیچارہ, شہدائی بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ تو ہے. بہرحال ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. بات سمجھ میں, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ذہن. ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آئیے تو بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر حجاز پر حاکم ہے, مسلم بن عتبہ کو بھیجا گیا تھا, وہ واقع ہرا میں, وہ راستے میں مر گیا, یعنی مدینہ کو تاراج کرنے کے بعد, واقع ہرا کے بعد وہ گیا تھا نا مکے کی طرف, راستے میں مر گیا, جہنم رسید ہوا. تو حسین ابن نمیر وہی لعنت اللہ علیہ کربلا والا, اس کو قیادت ملی تھی. اس نے ابھی محاصرہ کیا تھا کعبے پہ, پتنگ باری کی تھی, آگ برسائی تھی, پتھر برسائے تھے کہ وہ یزید جہنم میں چلا گیا. جب یزید جہنم میں چلا گیا اس کو بھاگنا پڑا محاصرہ اٹھا کے. تو ایک حملہ وہ ہوا کعبے کا, ذکر نہیں کرتے, ذکر لکھا ہے بتاتے نہیں ہیں, بڑے چالاک ہیں. وہ عباس زیدی مرحوم صاحب کے وہ چار ویسے مجھے ہمیشہ ایسے موقع پہ یاد آ جاتے ہیں کہ اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں, اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں, بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں, بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں, عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے, عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے, تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں. اب سمجھ میں آئے میری بات, اب سمجھ میں آئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, کہ لکھا سب کچھ ہے لوگوں کو نہیں بتاتے, لوگوں کو نہیں بتاتے. یہ سب آ کے جو میں پڑھو وہیں لکھے ہوئے بھائی, تفصیل سے لکھے ہوئے. حملہ ہوا, تاراج کیا, واپس آ گیا, اٹھا گیا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اقتدار وہاں پہ باقی رہا, ٹھیک ہے نا, حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے. اب جناب وہ 72 ہجری میں جب اقتدار میں آیا عبد الملک ابن مروان, ظاہر سب کو پھانس چکی ہوئی تھی کہ واپس لینا ہے, تو حجاج ابن یوسف ثقفی کو اس نے بھیجا, حجاج کو جاؤ اور تاراج کرو. یہ دوسرا حملہ ہوا 72 ہجری, پہلا ہوا تھا 64 ہجری واقع ہرا, دوسرا حملہ کب ہوا مدینے پر, ہجری 72, یاد رکھیے گا, ہجری 72 میں حملہ ہوا. پھر وہی کہانی دہرائی گئی, تاراج کیا گیا مدینے کو, واقع ہرا میں بھی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سمیت سینکڑوں صحابہ کے گھروں کو جلایا گیا. تو گھر کو جلانا بھی سنت, آج بھی کیا کرتے ہیں, پہلا حلہ کیا بولتے ہیں, گھر جلاؤ, پہلے کیا کریں گے, گھر جلاؤ. تو بھائی کیا کریں, وہ سیکھا یہی ہے انہوں نے, جتنے حملے کیے مدینے میں کیا کیا, گھروں کو تاراج کر کے لوٹ کے آگ لگا دی. اور پھر وہی کہانی دہرائی گئی کہ کتنے دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 2 دن کے لیے مباح کر دیا گیا فوج پہ مدینے کو, واقع ہرا میں بھی ہے تو مباح کر دیا گیا, جاؤ بھائی جو کرنا ہے مدینے کے ساتھ کرو. سمجھ گئے نا مباح کا مطلب کیا. اب میں اس کی زیادہ تشریح کر نہیں سکتا, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن بس آپ بزرگ ہیں سمجھ گئے کہ مباح کرنے کے بعد ہر چیز تم پہ حلال ہے مدینے کی, جو چاہو مدینے کی. میں نے کہا پتہ نہیں بری لگ گئی میری کوئی بات, بھائی صلوات بھیجئے محمد آل محمد, جیتے رہو بیٹا, سلامت رہو. یا وہ محنت کرتے ہیں بےچارے بہت زیادہ, اب یہ تو ظاہر مشین کا کام ہے کچھ بھی. خیر جو ہم بات کر رہے تھے, اب سمجھ آئے, تاراج کیا پہلے مدینے کو, پھر اس نے حملہ کیا مکے پہ, مکے کا محاصرہ کیا یعنی پہاڑوں پر سے, اور پہاڑوں سے آگ برسائی گئی. پتھر تو پھینکے جاتے تھے, منجنیقیں چلتی تھی نا اس زمانے میں, توپیں ہوتی تھیں وہ منجنیق, ان سے پتھر بھی برسائے گئے, آگ. تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, غلاف کعبہ جل گیا, ایک دیوار کا حصہ منہدم ہو گیا, خانہ کعبہ کی یہ بے حرمتی ہوئی یا نہیں, تو پھر لعنت بھیجے کہ نہیں بھیجے, ہے بھائی اب لعنت تو بن گئی نا. آج پہلے آپ نہیں مانتے تھے, آج تو مان لو, اب تو آپ بھی کہہ رہے ہو بے حرمتی اپنے سیاسی مقصد کے لیے, بے حرمتیوں کے بعد ہم بھی تو یہ بتا رہے تمہیں کہ اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے, ہم 1400 سال سے ہر ان پہ لعنت نے شاعر اللہ کی بے حرمتی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ کو میں دلائل اسی لیے دیتا چل ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کرنے میں گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے. اب آئیے 72 ہجری میں اس نے تاراج کی اور جب دیکھا کہ بالکل وہ مقاطع یعنی سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا نا, اکنامیکل بائیکاٹ, نیچے کھانا پینا ختم, یہ ہو گیا. تو پھر اس کے بعد اس کا لشکر نیچے اترنا شروع ہوا جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لڑنے کے قابل نہیں رہا. پھر لوگ ہتھیار ڈالتے چلے, ہتھیار ڈال دیا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر چند لوگوں کے ساتھ باقی بچے. اور دیکھیں مجھے ہوتا ہے کہ اگر دوسروں کے لیے نام محترم ہے تو میں احترام سے نام لیتا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. کم سے کم وہ میری بات تو سن لے نا بھائی, میری بات سن لیں, سمجھ لیں کہ کوشش کر لیں میری بات کو. اس لیے اور کچھ نہ سمجھیے گا. ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو وہ جناب ہی ہوا کہ وہ جب فوج نیچے اتری حملہ ہوا تو ابھی تھے دو بہادر آدمی, آخر میں کوئی چارہ نہیں تھا تو یہ لڑے جو بھی چند ساتھی تھے ان کے ساتھ. لڑنے کے بعد اسی مسجد الحرام میں خون بہایا گیا, قتل کر دیے گئے, سر قلم کر دیے گئے لوگوں کے. خون سے رنگین ہو گیا خانہ کعبہ, یعنی مسجد الحرام کی زمین خون سے رنگین ہو. یہ بے حرمتی ہوئی نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ذکر کرتے ہو؟ کیوں نہیں لعنت بھیجتے ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ یہ کیا, خانہ کعبہ کی دیوار کو منہدم کیا, خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا. ہم نے جو تاریخ کعبہ لکھی ہے اس میں لکھا ہے, جب لکھی تھی اس وقت 92 بار تعمیر ہو چکا تھا کم سے کم خانہ کعبہ دوبارہ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں عبد الملک ابن مروان کے کارناموں میں ایک کارنامہ لکھتے کہ اس نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی. وہ تو توڑا کس نے تھا اسے, یہ نہیں لکھتے. کیسے بچا بچا کے سیرت لکھتے ہیں؟ او بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ خراب کیوں ہوا تھا, کس نے کیا تھا؟ اسی کے جنرل نے کیا تھا نا, حجاج بن یوسف نے. اور اس کے بعد اس کو انعام و اکرام سے نوازا گیا. تو بے حرمتی نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. تو پھر لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جن لوگوں نے مدینہ کو تاراج کیا سب کیا, پھر اس کے بعد امالکہ نے حملہ کیا, وہ تو حجر اسودی اٹھا کے لے گئے. 17 سال تک بغیر حجر اسود کے طواف ہوا ہے خانہ کعبہ کا. 17 سال عباسیوں کے دور میں, 17 سال بعد حجر اسود واپس آیا ہے. تو جنہوں نے ایسا کیا ان پہ لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مدینے کی گلیوں میں جنہوں نے قتل عام کیا صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, ان کے اولادوں کا, وہ لعنت کے مستحق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر میں لعنت بھیجتے ہوئے کیوں؟ تمہاری زبان کانپتی ہے, لڑکھڑاتی ہے, ہم میں اتنی ہمت ہے, ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم دور میں, ہم میں اتنی ہمت ہے کہ جس جس نے جب بے حرمتی کی توہین کیا ہم سب پر لعنت بھیجتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ باطل کو باطل کہنا ہوگا. ہم نے کبھی ممبر نہیں دیکھا, ممبر پہ بیٹھنے والے کو دیکھا. کاش یہ میرا اشارہ پہنچ گیا ہو. ممبر تو سب جگہ کا محترم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی تو ہوا تھا کہ لوگ ممبر دیکھ رہے تھے, ممبر رسول ہے, ممبر رسول ہے. نہیں, ہم دھوکہ نہیں کھاتے, ہم یہ دیکھتے کہ بیٹھا کون ہے. حقیقی وارث جہاں بیٹھے گا وہی جگہ ممبر رسول ہوگی. اب سمجھ میں آ گیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ابھی ہمارے برادران یہاں تشریف لانا شروع ہو گئے, ہمارے لسن کے علماء بھی تشریف لانے سے. جانتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں, بڑے مستند بات کر رہا ہوں, میں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کر رہا, سیدھی سیدھی سی بات کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے میری بات کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. تو بے حرمتی کی, تاراج کیا, قتل و غارت گری کی, لیکن باطل کو باطل کہنا ہوگا. اور باطل کو باطل کہنے کی اس سے بہتر جگہ کون سی ہے کہ اللہ کا گھر ہو. کسی کی حمایت مخالفت نہیں کر رہا, میں اصول بتا رہا ہوں. کیا بتا رہا ہوں؟ اصول بتا رہا ہوں. اصول یہ ہے, اصول یہ ہے کہ جہاں عدالت لگے گی وہیں تو حق و باطل کا فیصلہ ہوگا نا. یا تو وہ سارے ابواب نکال دو, باب نکال دو تاریخ سے کہ جب جب عدالتیں لگی ہیں مسجدوں میں, وہ مسجد نبی ہو یا مسجد کوفہ ہو, تو جب عدالت لگنے کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا تھا نا, کیا صحیح کیا غلط, اسی کا تو فیصلہ ہوتا تھا. وہی سزائیں سنائی جاتی تھیں, وہی گردن اڑانے کا حکم ہوتا تھا, وہی ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم ہوتا تھا. تو اس وقت تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ آل سعود نے تاراج کر دیا, صرف مدینہ نہیں مکہ بھی, مدینہ مکہ تاراج کر دیا. کیوں تمہاری زبان لڑکھڑاتی ہے؟ آج بولو نا, چلو کل تک تمہیں نہیں پتا تھا, اب تو پتا چل گیا. کہ اگر مدینے کی بے حرمتی کی جائے تو لعنت کا مستحق تو اب تو معلوم ہو گیا، اب بھیجو لعنت، ہم اور آپ تو بھیج رہے ہیں، میں تو ان سے کہہ رہا ہوں جو شور مچا رہے ہیں 10-15 دن سے، بے حرمتی ہو گئی، بے حرمتی ہو گئی، بے حرمتی ہو گئی، مجھے کسی سے غرض نہیں، آپ جانتے ہیں کہ پارٹی وارٹی کا، میری اپنی پارٹی ہے، میری اپنی پارٹی ہے، میری قوم ہے، میری ملت ہے، میں شیعہ ہوں اور کچھ نہیں ہوں بھائی، یاد رکھنا ہمیشہ، لیکن ایسے تم ہمیں دھوکہ دو گے ہماری آنکھوں میں گھس کے کہ بے حرمتی ہو گئی، وہ شرابی تمہارے، وہ بے غیرت، وہ خبیث، وہ چور، وہ ڈکیت، وہ لٹیرے، وہ کھڑے ہو کے تسبیح گھما رہے ہیں، بے ادبی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، سب سے بڑے ہڈارام تو تم خود ہو، سب سے بڑے توہین کرنے والے تو تم ہو، وہ تو شکر ہے کہ تم نے کل خود ہی معافی مانگ لی، ورنہ تم نے جو حرکت کی تھی وہ قابل معافی ہے؟ کیا کہا تھا اس ملعون نے، شرابی نے؟ اب لوگ کہیں گے شراب تو نہیں پی رہا تھا، شہد پی رہا تھا، اچھا بھائی واپس لے لیے، آپ کی بات قبول ہے، چلو بھائی شہد پی رہا تھا، صلوات پی دیجیے، بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، یہ لو، یہ ہمیں دین بتائیں گے، یہ یہودی کی اولادیں، جو ابو ذر غفاری نے جملہ کہا تھا نا کسی کے لیے کسی کے دربار میں کہ تو یہودی کی اولاد، ہمیں ہمارا دین بتائے گا، یہ ہمیں بتائیں گے دین، یہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ بتائیں گے، یہ بے غیرت لوگ، یہ بد کردار لوگ، یہ قوموں کو بیچنے والے لوگ، یہ غلام ابن غلام، ان کے باپ غلام، ان کے دادا غلام، ہم حریت پسند ہیں، ہم نے کبھی اس زمانے میں بھی غلامی قبول نہیں کی جب تیرے باپ دادا انگریزوں کے جوتے صاف کرتے تھے، تمہیں تو عہدے ہی ان کی غلامی کر کے ملے تھے، تمہیں زمینیں ان کی غلامی کر کے ملی ہیں، تمہیں سرداریاں ان کی غلامی کر کے ملی، ہم نہیں، ہم کربلا والے ہیں، لبیک لبیک، ہم حریت پسند لوگ ہیں، ہم خود انشاءاللہ، ہم خود کریں گے انشاءاللہ، اطمینان رکھو قریب ہے وہ دن، ہم خود کریں گے، ان سے تھوڑی کرائیں گے، ہم خود کر لیں گے تعمیر انشاءاللہ، قریب ہے، یقین رکھو میری بات کا، قریب ہے وہ دن، بہت قریب ہے انشاءاللہ، ایسے میں نہیں کہہ رہا آپ سے، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قریب ہے دن، اطمینان رکھو، بنائیں گے ہم، بنائیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا، کبھی کوئی یزیدی ایسا دھوکے کا نعرہ لگا کہ حسینی بنتا نہیں ہے، استعمار استعمار ہوتا ہے، سامراج سامراج ہوتا ہے، اگر آج کوئی سامراج کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے تو جب بھی ہمیں دھوکہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے کل اس کو وہاں سے ہڈی ملے، یہ پھر اپنا نعرہ بدل دے، یہ وہ دنیاوی سیاستدان لوگ ہیں جو وقت کے ساتھ اپنے نعرے بدلتے رہتے ہیں، خدا کی قسم جب سے یزیدیت مردہ باد کہا ہے قیامت تک ہمارا نعرہ بدلے گا نہیں، ہے ہاتھ من نزل، ہے ہاتھ من نزل، سمجھ میں آیا بات، کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہو، ہاں کہیں میری گفتگو سے کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بنی امیہ کے مقابلے میں بنو عباس کی حمایت کر رہا ہوں، نہیں، میرے اماموں نے راستہ بتا دیا، آج اگر کوئی بنی عباس کے شکل میں شیب میں سامنے آ کے ہماری حمایت چاہتا تو بھول جاؤ، ہمارے امام نے بتا دیا کہ ہمارے نعرے نہیں بدلتے، تمہارے بدل سکتے ہیں، ہم نے اگر شیطان بزرگ کو کہا لعنتی مردہ باد تو آج نہیں کہا، 40 سال سے کہہ رہے ہیں، ہم مارے گئے بھائی، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہمیں یاد ہے وہ 40 سال پہلے کے دن جب ہم نے نعرے لگائے تھے، کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، سنو کس طرح تھانوں میں ہماری پٹائیاں ہوئی تھی، لیکن آج اپنے مقصد کے لیے ہی صحیح نعرہ تو لگا پورے پاکستان میں، تو یہ ہمارے شہیدوں کے خون کی فتح ہے، یہ ہمارے ہزاروں شہیدوں کے خون کا ثمر ہے کہ پوری دنیا میں اس شیطان بزرگ کے لیے نعرہ تو لگ رہا ہے نا، معلوم تو ہو رہا ہے، امریکہ مردہ، زور سے امریکہ مردہ آباد، امریکہ جزاک اللہ۔ بیٹا بیٹھ ٹھہر جاؤ، ابھی ہونے دو، میرا بیان چلنے دو، وقت کم ہے، محدود ہے میرے پاس، اس میں بات کریں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں۔ سب چہرے پہچانتے ہیں، ہم تو اپنے نعرے کی بات کریں کہ ہمارا نعرہ جیتا ہے، ہم کسی دھوکے میں آنے والے نہیں۔ جس کو مرضی کربلا اٹھا کے لے جاتا ہے اپنے ساتھ، وہ ایک مولوی ہے، اسے بھی وقت پہ کربلا یاد آ جاتی ہے۔ ساری زندگی تجھے اور تیرے باپ کو ہم سے لڑتے ہوئے ہو گئی، ساری زندگی تیرا خاندان جلوس روکتا رہا، ایک صدی ہو گئی تجھے لڑتے ہوئے ہم سے، ایک صدی ہو گئی تجھے اس کوشش میں کہ زداری رک جائے، اور اب تجھے کربلا یاد آتی ہے کہ کربلا والوں کی طرح ڈٹ جائیں گے، حالانکہ ڈٹا بھی نہیں، بھاگ گیا۔ جس کو دیکھو کربلا یاد آ رہی ہے، اپنا وقت پڑتا ہے سب کو کربلا۔ بھائی اور بھی کوئی یاد کر لیا کرو، کوئی احد یاد کر لو، کوئی حنین یاد کر لو، کوئی فتح مکہ یاد کر لو، کچھ تو یاد کر لو۔ لیکن جانتے کہ کچھ نہیں ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے سوائے کربلا کے، کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ یہ ہماری میراث ہے الحمدللہ، کربلا، لہذا سب کو کربلا یاد آتا ہے۔ الٹی سیدھی بکے جائیں گے، پہلے بھی ایک بک چکا تھا الٹی، اس کو بھی میں نے جواب دیا تھا۔ خیر اب تو معاملہ جھوٹی سچی جو بھی صحیح، معافی وافی مانگ کے کل بیٹھ گیا تو لے کے، لیکن بات اس نے بڑی غلط کی تھی۔ ہم الفول بکتے ہیں شام غریبہ میں، جملہ کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ اس نے دیکھ لیجیے ابھی گھر جا کے، کہا کیا تھا؟ کہتا اس کی شام غریبہ میں سوگ میں، اور سوگ میں آدمی الفول بکتا ہے، یعنی ہم جو شام غریبہ میں کرتے ہیں وہ الفول ہے، سمجھ گیا؟ یہ بےغیرت لوگ، یہ بغیرت، تجھے استعمال کی تمیز نہیں تھی۔ لیکن خیر کچھ لوگوں نے اس کو بتایا ہوگا، یا گالیاں جو جتنی پڑی ہیں اس کو سب اس تک پہنچی ہیں، وہ پہنچائی ہوں گی کسی نے، تو ورنہ اس کو پٹا ڈالو، حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں اس کو پٹا ڈالو، ورنہ ہم جانتے ہیں ہم کیسے نپٹتے ایسے لوگوں سے، اس کو پٹا ڈال کے رکھو۔ ہم سب جانتے ہیں، ایک ایک کردار کو جانتے ہیں، سنبھالو اس کو، اور اس جیسوں کو بھی سنبھالو، ہم سے مت بھیڑنا، ہم قیامت تک پیچھا کرتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں کسی کو۔ ہم 1400 سال سے کھڑے ہوئے میدان میں، ہزاروں نہیں لاکھوں شہید ہو جائیں، کروڑوں شہید ہو جائیں، ہم یزیدوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ہم ان کو لے کے جاتے ہیں آخر تک، ان کے انجام تک پہنچا کے آئیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا کہہ رہا ہوں ان سے، حکومتوں سے، کہ اپنے اپنے لوگوں کو پٹے ڈالو، ان کو لگام دو، ایسا نہ ہو کہ معاملات کچھ اور رخ سمت اختیار کر جائیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم صدیوں سے سارے خطرات کو دیکھتے بھی آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ بھی کرتے آ رہے ہیں، سامنا بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم زندہ ہیں، ہمارا مکتب بھی زندہ ہے، خدا کا شکر، ہمارے شہدا کے خون کی برکتیں ہیں کہ ہمارے نعرے لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کے نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک صدی پہلے آئے، تاراج کیا، میڈیا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ایک ایک مہینے، دو دو مہینے بعد تو خبریں پہنچی، کیوں؟ جلدی بھی آ سکتی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی سامراج تھا نا، برطانوی سامراج تھا جو لے کر آئے تھے اس کو، آل سعود کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ڈھا دیا گیا، قتل عام کیا گیا مدینہ کا۔ یہ برے صغیر میں مومنٹ چلی، لیکن کتنے دن چلتی ہے؟ جہاں بھی تو انگریز بیٹھا تھا نا، اوپر انگریز بھی بیٹھا تھا، اور انگریز کو اولی الامر کہنے والے بھی تھے۔ آج بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ایسی بات، انگریز بھی تھا اور انگریز کو اولی الامر کہنے والے مفتی بھی تھے، سیاست دان بھی تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے، نہیں 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 سمجھا کرو، مسلحت نہیں ہے، اولی الامر ہے، حاکم وقت ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ سب تاریخ بھری ہوئی ہے ہماری برے صغیر کی، ان فتووں سے جو انگریزوں کے فیور میں دیے گئے تھے۔ اسی طرح وڈیرے، جاگیردار، زمیندار، ان سب کو زمینیں بانٹی گئیں، ان کو خریدا گیا، ان کو امپائرس دی گئیں، امپائرس، یہ تمہاری اسٹیٹ، یہ تمہاری اسٹیٹ، یہ تمہاری اسٹیٹ، اور جو نہیں مانا اس کا حشر کر دیا۔ تاریخ میں ہے نا وہ مجاہد، چند مجاہد جو لڑتے رہے انگریزوں سے، چھوڑیے، وہ اتنے تکرار ہو گئی ناموں کے کیب لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، چھوڑیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ کہ وہی لوگ ہم پر مسلط، اور ہے 74 سال سے یہی حال ہے، 75 سال سے یہی حال ہے۔ وہ تو اب لوگوں کو تھوڑی زبان ملنا شروع ہو گئی ہے، ورنہ زبان نہیں تھی نا لوگوں کے پاس، بول نہیں سکتے تھے، اب تو بول رہے ہیں، بات سمجھ میں، سامنے ہے۔ میں نے پھر عرض کر دیا آپ سے، بے حرمتی ہوئی، ڈھا دیا گیا قبروں کو، کیوں؟ وہ چند قبریں ڈھانے کے لیے انہیں نے پورے جنت البقیع کو ڈھا دیا، وہ چند قبریں آلے عبد المطلب کی ڈھانے کے لیے انہیں مکے میں پورے جنت المعلہ کو ڈھا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نشان مٹا. کچھ نشان باقی تھے جنت المعلہ میں جب میں 86 میں گیا تھا پہلی بار, وہ اب وہ بھی مٹا کے انہیں ختم کر دیا. اس وقت وہاں تک جا سکتے تھے اندر جا کے, اور جنت المعلہ میں اوپر تک جہاں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے. تو ایک جنت البقیع نہیں, جہاں جہاں نشانیاں تھیں سب انہیں ڈھا دی. جنت البقیع, جنت المعلہ, یہ دو نہیں. جدہ میں وہ قبرستان جہاں جناب روایت کے مطابق جناب آدم علیہ السلام, خاص طور پہ جناب حوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے. ڈھا دیا, ختم کر دیا. جنگل ہی جنگل ہے, وہاں باؤنڈری لگا دی, کوئی جا ہی نہیں سکتا. 100 سال کیا کیا عالم اسلام نے. میری آواز اب تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا, محفوظ ہو جائے گی. اہل اسلام کیا ذمہ داری نہیں ہے آپ کی؟ صحابہ امہات المومنین اہل بیت علیہ السلام, ان کی بے حرمتی کی جائے, ان کے مزارات کو ڈھا دیا جائے, ان کی قبروں کو ڈھا دیا جائے, مدینہ کی گلیوں میں خونریزی کی جائے, مسجد نبوی ہو یا مسجد الحرام, دونوں میں خونی خون ہو, قتل و غارت گری ہو, کوئی گلی ایسی نہ ہو جہاں قتل عام نہ ہوا ہو, جہاں گردنیں نہ کاٹی گئی ہوں, جہاں گولہ باری نہ کی گئی ہو, سنگ باری نہ کی گئی ہو. پھر فرض نہیں بنتا سب کا, نکلو. اس زمانے میں تو چلو مولانا محمد علی جوہر تھا بیچارہ, اس نے کچھ شور شرابہ بھی کر لیا تھا, لیکن اس کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا تھا ہمیشہ کی طرح. ساتھ کہاں دیتا؟ اپنے سیاسی مفادات کے لیے سب تمہیں حلال 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 حرام یاد آ جاتا ہے. اور جب اہل بیت کی بات آئے تو اب نکلو نا. کل چاہیے نا ان تمام سیاسی پارٹیوں مذہبی پارٹیوں کو, نکلے. آپ تو بڑے چیمپئن بن رہے ہیں نا حرمت کی مدینے کی, تو اب نکلو نا. ہم تو ہر سال مناتے ہیں یوم جنت البقیع, ہم نے تو زندہ رکھا ہوا ہے, اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے. کبھی تو کان پہ جھونیں گے گی عالم اسلام کے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ. اس سنت کو مٹایا گیا, سنت الہی, سنت رسول خدا, سنت صحابہ, ان کو مٹا دیا گیا. اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول جاتا تھا بقی میں, ابتدا میں پڑھ چکا, جو ابھی نہیں آئے تھے ان کو بتا رہا ہوں, پورا پڑھ چکا ابتدا میں, ان کے حکم سے جاتا تھا. اللہ کا رسول اگر پکی قبر بنا رہا ہے, پتھر لگا رہا ہے, بڑے پتھر لگا رہا ہے, تو اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا. حضور کا جو بھی فعل کس کے ماتحت ہے؟ اللہ کے حکم کے تحت. اہل قبور سے اگر خطاب کرے تو قبر ہوگی تو خطاب ہوگا نا, قبر ہی نہیں تو خطاب کہے گا. تو بلڈوز کیا گیا تاکہ بے چند قبروں کی بے احترامی کرنے کے لیے انہیں نشانات مٹا دیے. اب وہ احاطہ بنا ہوا ہے, نقشے دیکھ کے ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں جب جاتے تھے کہ بھئی یہ شہدائے احد ہیں, ادھر واقع ہرا کے شہید ہیں, یہ فلاں شہید ہے, یہ فلاں شہید ہے, جناب مسلم بن, یہ جناب عقیل کی قبر ہے, عقیل ابن ابو طالب کی قبر ہے, یہ جناب ابراہیم ابن پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جناب عاتقہ سلام اللہ علیہا, یہ جناب صفیہ سلام اللہ علیہا, یہ جناب مول بنین, اس طرح بتا دیتے لوگوں کو. ایک چھوٹے سے کونے میں ایک احاطہ بنا ہوا ہے, وہاں کو قبر کا نشان ہی, کوئی پتھر بھی نہیں, کچھ نہیں, وہاں بتا دیتے کہ یہ امہات المومنین کی قبر ہے. قبر تو ہے ہی نہیں, نشان ہی. تو کوئی افسوس نہیں ہوتا مسلمانوں کو؟ امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی گئیں, نشان مٹا دیے گئے, بتانے والوں کو وہاں تھپڑ مارے جاتے, کوئی افسوس نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ جیسے میں نے آیت پڑھی نا شروع میں, اللہ کا جتنا آپ شکر ادا کریں صرف اس ایک بات پہ کم ہے کہ اس نے آپ کو محبت محمد و آل محمد پہ پیدا کیا. یہ ایک اعزاز ہے نا, اس پوری دنیا کے مقابلے میں بتائیے یہ اعزاز ہے کہ نہیں, کہ جب ساری دنیا اس طرف لگے ہو کہ آثار مٹائے جائیں, ایک قوم, ایک گروہ ایسا ہے کہ صدیاں گزر گئیں, ایک صدی کی بات نہیں کر رہا, 14 صدیاں گزر گئیں, جو آثار اہل بیت کو سنبھال کے رکھے ہوئے, جس نے یاد کو مٹنے نہیں دیا. ذکر وہ ذکر بچانے والا, یاد وہ تو اللہ کی ذات ہے, لیکن دنیا میں تو آپ قرار پائے ہیں نا اس اعزاز کے مستحق, کہ آپ کو یہ اعزاز ہے کہ وہ پہلا جنت الواقع کا واقعہ ہو یا ابھی ایک صدی پہلے کا واقعہ ہو. کوئی دروازہ اس وقت جلایا گیا ہو یا آج جلائے گئے ہو, ہم کسی کو نہیں بھولے, ہم نے سب کو یاد رکھا. 100 سال سے اگر جنت البقیع کا مسئلہ زندہ ہے تو آپ کی وجہ سے زندہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یوم القدس بیت المقدس. اب تو وہاں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پہ اپنے علماء سے سوال شروع ہو گیا کہ بیت المقدس کے لیے آواز اٹھانا صرف شیعوں کی ذمہ داری ہے، کیا ہمارے مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو آپ نے دیکھا اگر آپ آواز نہ اٹھاتے تو یہ سوال پیدا نہ ہوتا. اب لوگوں کے ہاتھ اپنے علماء کے گریبانوں تک پہنچ گئے، تم بھی تو بولا کرو، تم بھی تو منہ سے پھوٹا کرو قبلہ اول کے لیے، تو آواز خالی نہیں جاتی. تو بس وہ زمانہ بھی آ رہا ہے کہ جنت البقیع کے لیے آپ بولتے تھے، اب سب جگہ سوال شروع ہو گیا کہ جنت البقیع میں صرف اہل بیت نہیں، صحابہ کی قبریں بھی تھیں، امہات المومنین کی قبریں بھی، تو باقی کیوں نہیں بولتے ہو، صرف شیعہ کیوں؟ بات اتنی ہے کہ جنہیں اللہ نے اعزاز دیا ہے کربلا سے وابستگی کا، وہ جانتے ہیں کہ یزید کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، ہم پہچانتے ہیں، اور کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو. ہم نے لکڑی کے ٹکڑوں کو تھوڑی دیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹھا کون ہے. اگر مقدس ترین مقام کا ممبر ہے اور اس پہ کوئی ناصبی بیٹھا ہو، مان لو گے؟ مان لو گے؟ سمجھ گئے نا؟ دشمن اہل بیت بیٹھے ہوتے نا، جاؤ بڑبڑ 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 کر رہے ہوتے ہیں، جو بیٹھے تھے متوے، تو مان لو گے؟ مانو نا مسجد الحرام میں بھائی، نہیں مانتے. ہمارے حق اور باطل کا معیار ہے نا، ایک معیار، ہم اس معیار پہ، ہم اس معیار کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کون ہے، کون بیٹھا ہے ممبر. اگر ممبر نہیں ہے، کسی پتھر پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے تو وہی ممبر رسول ہے، کسی درخت کے سائے میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے وہی ممبر رسول ہے، کسی درخت کا تنا کٹے ہوئے تنے پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے وہی ممبر رسول ہے، کسی تخت پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے وہی ممبر رسول ہے، اگر کسی سواری پہ کھڑا ہو کے بات کرے یا سواری کے پالانوں پہ کھڑے ہو کے بات کرے تو وہ پالانوں کا ممبر بھی ممبر رسول ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں وہ ہستی کھڑی ہوگی وہی جگہ ممبر ہے رسول بن جائے. باقی تم کتنے قیمتی ممبر بنانے، بنا لو بھائی، ہمیں کوئی بحث نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پہ، بس ختم کر رہے ہیں، تفصیل ہو گیا، طویل گفتگو. لیکن میں کیا کروں، میں چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات آپ تک ابتدا میں پہنچا دی جائے، تاریخی، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. کیا دھوکہ مت کھائیے گا کسی کے نعرے سے، نہ ادھر والے کے نعرے سے نہ ادھر والے کے نعرے سے دھوکہ کھائیے گا. ہمارا راستہ مستقیم، ہم سیدھے صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، ہم سیدھے راستے، ہم ہر وقت کے یزید کو تبرع کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ہم کبھی دھوکے میں نہیں آئیں گے، نہ بنی امیہ کے نہ بنی عباس کے، ان دونوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. چھٹے امام نے ہمارا راستہ واضح کر دیا، ہم پہچانتے ہیں. بے حرمتی کرنے والوں کو آپ نہیں پہچانتے بھائی، ہم پہچانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کس نے کب کب بے حرمتی کی. کتنا برا لگا مسجد نبوی کے سائے میں نعرے لگا کے، واقعی غلط بات ہی ہوگی بھائی، مجھے تو پتہ نہیں کیا کہا کیا نہیں کہا، غلط بات ہوگی نعرے لگائے. اچھا، اور مسجد نبوی میں روضہ رسول کے ساتھ کسی کا دروازہ جلا دیا جائے، یہ نا روزے رسول کے ساتھ ہی تو ہے نا، باب فاطمہ میں فاصلہ کتنا ہے. ادھر قبر مطہر نبی ہو، کم سے کم اتنا سوچ لیتے کہ جب یہ آوازیں بلند ہوں گی تو تمہارا رسول بھی تو سنے گا نا. دیوار رہے درمیان میں، بس دیوار کے ادھر ہے قبر مطہر پیغمبر اور ادھر ہے پیغمبر کی بیٹی. یہ تم نے کس پر حملہ کیا ہے؟ باب فاطمہ کہاں تھا؟ متصل ہے نا مسجد نبوی سے، حضور کے حجرے سے، حضور کی قبر مطہر سے متصل ہے نا، تو پھر یہ کہاں حملہ کیا تم نے؟ ابھی کہتے ہو کہ ذکر بھی نہ کیا جائے، عجیب لوگ ہو، لکھتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، پھر کہتے ہو نہیں بتائیں نہیں لوگوں کو، کیا نہیں بتائیں؟ بس ہمیں یاد ہے، ہم جانتے ہیں کہ بے حرمتی کیا ہے. کوئی ہستی دروازے کی پشت سے کہہ رہی ہے کہ کیا غضب کرتے ہو، کیا میرا دروازہ چلاؤ گے؟ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میرے گھر میں حسن حسین ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیا کرتے ہیں؟ لیکن نہیں، آنے والوں نے بس اتنا کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو علی کو باہر نکالنا ہے۔ لکڑیاں چنی جاتی رہیں، اور معصوم کا عالم یہ ہے کہ اپنی پشت مبارک دروازے سے لگا کے کھڑی تاکہ دروازے کو گرنے سے روکا جائے۔ آگ لگائی گئی اور جب چوکھٹیں کمزور ہو گئیں دروازے کی، تو پھر بلیوں سے اور برچھیوں سے دھکا دیا گیا۔ کہاں تک معصومہ روکتی اس دروازے کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب دروازہ گرا تو بی بی دیوار و در کے درمیان پس گئی، گر پڑی۔ میں بہت احتیاط سے پڑھوں گا، بہت احتیاط سے، اطمینان رکھیں۔ میں مجھ میں اتنی ہمت نہیں، ویسے سخت روایات پڑھ دوں میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال آپ نے گرتے گرتے آواز دی، اسما دوڑ، فضا دوڑ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک چادر، دوسری چادر، اسما اور فضا نے چادروں میں لپیٹا، چادریں دی، چادر نہیں چادریں۔ اس عالم میں معصومہ نے دیکھا کہ علی کو کھینچ کے باہر لے جا رہے ہیں۔ ساری طاقت جمع کی معصومہ نے، اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹا، چادر میں نہیں کئی چادروں، اور اپنے وجود کو علی کے وجود پہ گرا دیا۔ اور جب علی کو کھینچا گیا مولا کو، تو دامن تھام لیا مولا۔ بہت ڈرتے ڈرتے پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھا ہوتا تو میں کبھی آپ کے سامنے نہ پڑھتا کہ ساتھ گھسٹتی ہوئی آئی ہے بی بی باہر۔ اور جانتے ہیں جملے زبان پہ کیا تھے؟ جملے یہ تھے کہ لوگوں، علی کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، کیوں ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتے؟ تو آنے والوں میں سے ایک نے تازیانے کا وار کیا شہزادی کے ہاتھ۔ اس تازیانے کا لگنا تھا کہ معصومہ کے ہاتھ سے علی کا دامن چھٹ گیا۔ تو پھر آپ نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، علی کی نگاہ پڑی، چلا کر کہا سلمان سے یا ابو ذر سے، میرا پیغام دو دختر رسول کو، بدعا نہ کریں، کیونکہ صرف ہاتھ اٹھائے تھے تو مدینے میں زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے، مسجد نبی کی دیواریں بنیادیں چھوڑنے کو تیار تھی۔ اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے، بدعا نہیں کی پائے۔ مجھے ایک اور منظر یاد آ گیا، بے حرمتی، بے حرمتی، بے حرمتی۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے جو آج بے حرمتی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ جب رسول زادیوں کو کوفے اور شام کے بازاروں میں لایا گیا، اور ساری خلقت تماشائی تھی، نا محرموں کے مجمع میں علی و بطول کی بیٹیوں کو لایا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ علی نے روک دیا بدعا سے فاطمہ کو۔ مجھے ایک اور منظر یاد ہے، جب سارے مرحلے طے کرنے کے بعد پہنچے ہیں نا دربار کے دروازے پہ دمشق میں، اور حکم ہوا کہ قیدیوں کو اسی حالت میں دربار میں لایا جائے، ثانیہ زہرا نے انکار کر دیا کہ میں علی کی بیٹی اس عالم میں، اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ وہ دربار کا منظر الگ ہے جو میں محرم میں بیان کرتا ہوں کہ کیوں ایسا کیا۔ جب انکار کر دیا زینب نے، تو شمر پھر تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور سید سجاد کی پشت کہو اپنی پھوپھی سے، اسی عالم میں دربار میں جانا۔ سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے پھوپھی اماں یہ امتحان اور دے دو، یہ امتحان بھی دینا، اسی عالم میں دربار میں چلنا ہوگا۔ ایک حسرت سے دیکھا ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کو، سیدھے سجاد کو، وہ فرماتی ہے میرے لال، تو میرا امام ہے، میرے وقت کا امام ہے، لیکن ابھی بد دعا کرنے کا حق تو زینب سے کسی نے نہیں چھینا۔ ابھی نفرین کرنے کا حق تم اسے کسی نے نہیں چھینا. آواز دی ام کلثوم، ام لیلہ، ام رباب، رقیہ، سکینہ، بس اب میں اس قوم بدکار کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا. کچھ روایتوں نے لکھا کہ زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میں کہتا ہوں زینب ہاتھ کیسے اٹھائے گی، ہاتھ تو پسے پشت بنے. چہرہ انور اٹھایا تھا، نگاہیں بلند کی تھی آسمان کی طرف بد دعا کے لیے، کہ سامنے نوک نیزہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہری. جو ہی بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہری تڑپ اٹھی زینب، ماں جائے یہ پسے شہادت، کون سا ایسا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو. اگر نوک نیزہ پہ تلاوت کرنے والا سر گویا ہو جائے تو تعجب نہ کرو، سر حسین گویا ہوا. بہن ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے، زینب یہ امتحان بھی دینا ہوگا، اسی عالم دربار میں جانا ہوگا. بس عزاداران حسین وہاں ماں نے علی کے کہنے پہ، زینب کے بابا کے کہنے پہ اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گرائے تھے. یہاں جیسے ہی بھائی کے لبوں پہ کلمے جاری ہوئے، زینب کے اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے. سر نے اڑائے ہوئے، آخری جملے، سر نے اڑائے ہوئے دربار میں داخل ہوئی زینب. اتنا ضرور ہوا کہ بیبیوں نے اپنے حلقے میں لے لیا، اس کی نگاہ پڑی نحس کی، پوچھا بنت علی ہے کہ نہیں، بتائے گا کہ ہے، کہ سامنے لاؤ مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے. اتنا سننا تھا، فضا سامنے آ گئی. خبردار کوئی آگے نہ بڑھنا. پوچھا گیا کون ہے، کہا اس گھر کی کنیز فضا. حکم دیا جلاد کو آگے بڑھ، اس کو قتل کر دے. جو ہی وہ تلوار سوتے آگے بڑھا، فضا نے نگاہیں دوڑائی دربار میں چاروں طرف. کتنے ہی حبشی غلام کھڑے تھے، ان کو للکار کر کہا کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو، یہ یزید تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے قتل کا حکم دیتا ہے اور تم آرام سے کھڑے ہو. ان حبشی غلاموں کی غیرتیں جاگی، شمشیریں بے نیام کی، پہنچ گئے یزید کے سر پہ. ابھی اس دربار میں خون کی ندی بہ جائے گی، حکم واپس لے، یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے. بس زینب سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، مدینے کا رخ کر کے کہا نانا دیکھ لیا، گھر کی کنیزوں کے دفاع کے لیے کتنے حبشی غلاموں کی غیرت جاگ اٹھی، کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹی ہے.